أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعره تكبير،
الله أكبر.
نعره رسالات،
يا رسول الله.
نعره حيدري،
يا علي.
بر محمد وآل محمد وآل بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جزاكم الله. یہ صلوات بڑی پربرکت اور پرثمر حقیقت ہے. کل غالباً میں مجلس میں عرض کر رہا تھا آیت صلوات سے متعلق، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد.
یہ آیت کئی لحاظ سے بہت قابل غور ہے. لفظ صلاۃ سے متعلق تو کل میں نے جو گفتگو کی وہ اس سلسلے گفتگو کے لیے بس اتنی بات کافی ہے انشاءاللہ، کہ لفظ صلاۃ کے وہ معانی اپنی جگہ درست ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں، وہ معانی درست ہیں. نزول رحمت، طلب رحمت، دعائے استغفار، یہ سب معانی درست ہیں. مگر اس مقام پر، اس آیت میں کیا یہی مراد ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد ہے؟ بات یہ ہے، اگر لفظ صلاۃ کو لفظ رحمت کا مترادف مان لیا جائے کہ صلاۃ یعنی رحمت، رحمت یعنی صلاۃ، تو پھر کئی مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں اور کئی مقامات اور معصومین کے کلام میں ایسے ہیں جن جو اپنے مقام بلاغت سے ہم آہنگ نہیں رہ جائیں گے. مثلا قرآن مجید میں سورہ مبارک بقرہ میں ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. وبشر الصابرین، اے رسول آپ بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جو مصیبت پڑنے پر یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بشارت دیجئے؟ بشارت یہ دیجئے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک هم المهتدون. بشارت یہ دیجئے کہ انہی کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات ہے، انہی کے لیے رحمت ہے، اور انہی کے لیے سند ہے کہ وہ راہ ہدایت پر ہیں. تین چیزیں ہوئی نا، انہی کے لیے صلوات ہے، انہی کے لیے رحمت ہے، انہی کے لیے سند ہدایت ہے. تو آپ رحمت اور سند ہدایت تو دو چیزیں ہوئیں، صلوات اور رحمت اگر ایک ہی چیز ہے تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ کیا مفہوم ہوگا کہ انہی کے لیے رحمت ہے اور رحمت ہے؟ تو یہ تو جملہ کچھ فصاحت و بلاغت کے بلند معیار پر باقی نہیں رہا. واضح ہے بات. اس کی میں نے ایک محسوس مثال دی تھی ایک موقع پر، وہ مثال پھر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اور وہ مثال یہ تھی کہ آپ کے ہاں بھی یہ دستور ہے کہ کسی بڑے سائنٹسٹ کو یا کسی بھی فیلڈ میں بہت بڑے اچیومنٹس کرنے والے کو آپ ایوارڈ دیتے ہیں، اعزاز دیتے ہیں. ایوارڈ اور اعزاز دینے میں عموماً تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے کارنامے کا اعتراف کرتے ہیں، ستائش، ثنا. ثنا کسے کہتے ہیں؟ ثنا کسے کہتے ہیں؟ ثنا یعنی کسی کی خوبیوں کا بیان، یہ لفظوں میں بیان ہوتا ہے، واضح ہے. اور اس کے بعد کچھ اسے انعام کے طور پر، ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر دیتے ہیں، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چیک دیں، ڈرافٹ دیں، آپ کوئی ٹرافی دیں، کچھ دیں، کوئی چیز اسے دیتے ہیں مادی طور پر جو اس کے کام آئے، جس سے اس کی اور حوصلہ افزائی ہو. تیسرے ساتھ میں آپ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں. ایک سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، فرض کیجئے نوبل پرائز ہے، نوبل پرائز ملتا ہے، اب وہ برحق لوگوں کو ملتا ہے یا برحق نہیں ملتا ہے، اس کے پیچھے سیاست ہے، لیکن ایک پرائز ہے، ایک عالمی، اس وقت عالمی ایک اعزاز ہے. ظالم بھی چاہتا ہے کہ اسے امن کا اعزاز مل جائے، یہ ایک الگ ہے، اور مل بھی جاتا ہے، بہت سے ظالموں کو مل جاتا ہے، ابھی بھی لائن میں ظالم ایک کے پیچھے ایک لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ امن کا انعام پا جائیں. یعنی جو لوگ مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں دنیا میں فتنے، فساد، جنگ و جدل و غارت گری و دہشت گردی کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عالمی امن کا اعزاز مل جائے، عالمی امن کا ایوارڈ، پیس، پیس، نوبل پرائز فار پیس. کس کو؟ وہ لوگ جو دہشت گرد تنظیمیں بناتے ہیں، اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اور دہشت گردوں سے لڑنے والے مجاہدوں کی دشمنی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے سرزمین عراق میں کیا ہوا، سرزمین عراق پر. یعنی مجھے ایک ایک چیز کا اس قدر صدمہ ہے، ایک انسان اور ایک مسلم اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے. حرم مبارک حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اور حرم مبارک امام حسین علیہ السلام کے جو اوقاف ہیں ان کو منظم کر کے اس وقت بہت امور خیر انجام دیے جا رہے ہیں. جس طرح ایران میں خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ایک سلطنت ہے، آستانِ قدس رضوی، ایک سلطنت ہے، اور اس سے نہ جانے کتنے امور خیر انجام پا رہے ہیں، رفاہی، پبلک ویلفیئر کے، سوشل ویلفیئر کے کتنے کام ہو رہے ہیں. چیریٹی کے کتنے کام ہو رہے ہیں. اور اسی طرح اس وقت امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم مبارک کی طرف سے کتنے چیریٹی کے کام ہو رہے ہیں اور عظیم الشان اور دفاع کے کام ہو رہے ہیں. انہوں نے کربلا کے لیے خود ایک ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانا شروع کیا تھا اور تقریباً وہ تکمیل کے قریب تھا. کس نے بمبارڈ کر کے اس کو تباہ کر دیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. کس لیے؟ کیا وہ ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہا تھا یا ہونے والا تھا؟ وہ تو ظاہر ہے زیادہ تر زائرین امام حسین کے لیے، زائرین ائمہ کے لیے. کربلا ایئرپورٹ کون استعمال کرے گا؟ اور اس طرح کے کتنے کام. حشد شعبی جو وہاں کی قومی تنظیم ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کتنا کام کیا. اور شہید قاسم سلیمانی کی شہادت اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت، کیا یہ سب فراموش کردنی ہے، بھلا دینے والی چیزیں؟ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس، ان دونوں کی شہادتوں کو بھی آپ حضرات امام حسین کے غلاموں کی شہادتوں کے ساتھ یاد رکھیے گا، تاکہ تاریخ مسخ نہ کر کی جا سکے اور یہ یاد رہے کہ یہ شہید تھے، یہ ٹیررسٹ نہیں تھے. واضح ہے؟ بہرحال یہ چیزیں سامنے ہیں اور نہ جانے کتنی باتیں ہیں. یعنی اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا نام پیس پرائز کے لیے، اور میرا خیال ہے شاید مل بھی جائے گا اس میں. میں کیا عرض کر سکتا ہوں، جب کوئی ناگوار بات اور کیفیت پیدا ہو تو بھی بہتر یہ ہے کہ ایک اچھی فضا بنانے کے لیے بلند صلوات پڑھ دی
جائے.
یعنی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ایک ظالم، دروغ گو، کذاب، جس کے جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں. اور یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتا، خود اس کی قوم، خود ایران، وہ امریکہ کے جرنلسٹوں سے پوچھ لیجئے. ویسے یہ جملہ میں نے مزاحن کہا تھا، اور بالکل ایسا بھی جملہ نہیں ہے جو بے معنی ہو. امریکہ ہی میں ایک مرتبہ 60-70 کے قریب نوجوان جرنلسٹ اکٹھا ہوئے کیلیفورنیا میں، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے جرنلزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اب ظاہر ہے جرنلزم کا جو ایک رول ہے وہ ہے اپنی جگہ، اس کی جو ضرورت ہے وہ ہے اپنی جگہ، لیکن اس وقت میں نے گفتگو اس جواب سے شروع کی. میں نے کہا کہ بھائی اسلامی نقطہ نظر سے تو میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا تھا، آپ نے اسے انڈسٹری بنا دیا ہے. جرنلزم کو، اور یقین فرمائیے جرنلزم کے جو پازیٹیو اور جو مفید اور پریگمیٹک اور وہ جو کام کی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، جو تعمیری اور کنسٹرکٹیو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت دنیا میں بے امنی پھیلانے میں، جنگ و جدل کو ہوا دینے میں، منافرت آمیز فضا بنانے میں، اس میں بھی جرنلزم پیچھے نہیں ہے. اور جرائم کا دائرہ بڑھانے میں، یہ جو کرائم رپورٹنگ ہوتی ہے، اس نے نہ جانے کتنے معصوم ذہنوں کو یہ سکھا دیا کہ ایسے بھی گناہ کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے یہاں دنیا کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں کسی نے گناہ کیا، بھائی آپ تحقیق کیجئے اور اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائیے. لیکن اس کو اس کے کیفر کردار تک نہ پہنچا کر آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی رپورٹنگ ہوئی اور بڑی خوبصورت اسٹوری بنائی گئی، اور پھر اس اسٹوری کو پوری دنیا میں پبلش کیا گیا. تو ان ممالک میں، ان ملکوں میں، ان شہروں میں، ان گاؤں میں، ان دیہاتوں میں، ان جگہوں پر جہاں بچے معصوم بچے جوان نوجوان نوخیز نسل اس جرم سے آشنا ہی نہ تھی, آپ نے اس کو بھی اس جرم سے آشنا کر دیا اور اتنی پیاری سٹوری بنائی کہ انہیں دلچسپی لے کر انہوں نے وہ پڑھا, اور جب آپ ایسی چیزیں پڑھیں گے تو اس کے برے اثرات بھی ہوں گے. تو بہرحال آپ حضرات اسے آرٹ سمجھتے ہیں, فن سمجھتے ہیں, انڈسٹری سمجھتے ہیں, جاب سمجھتے ہیں, ہم تو اس کے اندر جو جراثیم ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں, اور کبھی کبھی جب موقع ملتا ہے تو اظہار کر دیتے ہیں کہ کہیں تو کسی پر اثر ہوگا. تو بہرحال اب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے تو عرض کرتا چلا جا رہا ہوں کہ ان جرنلسٹوں سے جنہیں اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ شاید آج کل جھوٹ بولنے کی بھی اچھی ٹریننگ دی جاتی ہے, ان سے پوچھئے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا کون ہے, تو شاید ٹرمپ کے علاوہ کسی کا نام نہ لیا جائے. ہاں, یعنی اگر کوئی انٹرنیشنل ایوارڈ جھوٹ بولنے کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ انہیں دیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ حضرات کو ناگوار گزر رہی ہوں یہ باتیں, لیکن میری طبیعت خراب ہے آج کل, اور اس لیے یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. کہنے کا مقصد واضح ہے آپ کے سامنے, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی ذہانتیں میرے مقصد کو سمجھنے سے قاصر ہوں گی کہ اس دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے فرائض میں سے یہ ہے کہ ہم سرکار ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری اس اسپرٹ کے ساتھ منائیں, عزاداری اس اسپرٹ کے ساتھ کریں کہ حضرت کا حزن بھی زندہ رہے, غم بھی زندہ رہے, عزاداری کے شکوہ میں کمی نہ آئے, عزاداری کی تاثیر میں کمی نہ آئے, ہماری آنکھیں ہمیشہ اشکبار بھی رہیں لیکن دلوں میں انقلابی جذبات بھی بیدار رہیں, دلوں میں اصلاح کے جذبات بھی بیدار رہیں, ہاتھ میں علم ہو, سر پہ سایہ علم ابو الفضل العباس علیہ السلام ہو, دل میں غم کا دریا موجزن ہو, آنکھیں اشکبار ہوں, لیکن یہ اشک آنکھوں پر پردہ نہ بنے, آنکھوں کی نور میں اضافہ کریں, یہ آنسو یہ اشک آنکھوں پر پردہ نہ بن جائیں, یہ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کریں, اور آقا امام ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو, مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو شخص جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے. میں نے کہیں یہ بات کہی ہے اور لکھی بھی ہے, اور اسے آپ ہمارا پیغام سمجھیں کہ عزاداری صرف سوگواری نہیں ہے, عزاداری صرف سوگواری نہیں ہے, عزاداری تو ظلم و ستم کے خلاف ایک تحریک جہاد ہے, ایک جنگ ہے, بے دینی کے ساتھ جنگ ہے عزاداری, اور بے دینوں کے ساتھ جنگ ہے عزاداری, یہی عزاداری, یہی عزاداری, یہ ہمارا سینوں پہ ہاتھ مارنا, یہ ہمارا رونا, یہ ہمارا نوحہ پڑھنا, یہ ہمارا سوز پڑھنا, یہ ہمارا ذکر مصائب و بے آل محمد کرنا, یہ خود بجائے خود یہ عمل بھی جہاد ہے, یہ عمل بھی جنگ ہے بے دینوں سے, بے دینی سے اور بے دینوں سے. اور اگر یہ عنصر محفوظ نہ رہے تو سمجھیے کہ پھر ہم سے عزاداری میں کوتاہی ہو رہی ہے. اگر یہ عنصر محفوظ نہ رہے تو یقیناً ہم سے عزاداری میں کوتاہی ہو رہی ہے. بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہوں, میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں, بات تو آئے صلوات سے اور پھر معنی صلوات تک پہنچی اور پھر کہیں اور پہنچ گئی. اس میں جب آپ یہ دنیا ایسی ہے نا، یہ عالم عالم اضداد ہے، یہ دنیا اضداد اور نواقض کا عالم ہے، ضد و نقیض، ضد و نقیض یہاں موجود ہیں، ایک دوسرے کی ضد چیزیں موجود ہیں، ازداد کا عالم ہے یہ. اور اس لیے جب خیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو شر کا تصور ابھرتا ہے، اور جہاں شر وجود رکھتا ہے اگر انسان صالح ہے تو اس کے لیے خود بخود خیر کا تصور ابھرتا ہے. اور یہی انسان کی آزمائش ہے کہ وہ ہر حال میں خود کو ذہن سے لے کر عمل تک، فکر سے لے کر عمل تک، نظریے سے لے کر نظام و عمل تک خیر کا پابند رکھے، خیر کے ساتھ وابستہ رہے. زندگی کے کسی بھی مسئلے میں شر سے سمجھوتا نہ کرے. شر سے سمجھوتا کسی بھی مرحلے میں، شر سے یا باطل سے سمجھوتا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے، رسول سے اور محمد و آل محمد سے بغاوت، انحراف، انحراف، بغاوت، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ. اور یہ یاد رکھیں لوگ، مولانا دنیا ہے، مولانا قبلہ دنیا ہے، جناب مجھے بھی معلوم ہے دنیا ہے، حور بھی تو اسی دنیا میں تھا، حور ابن یزید ریاحی اسی دنیا میں تھا، زہیر قین اسی دنیا میں تھے، وہب، عمیر، حبیب، مسلم ابن عسیدہ سب اسی دنیا میں تھے. یہ معصوموں کے نام تو نہیں لے رہا ہوں میں، آپ کے یہاں معصوموں کی فہرست میں تو نہیں ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس طرح سے یہ وابستہ در معصوم ہو گئے کہ جس طرح آج ہم معصوم کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی طرح ان میں سے ہر ایک کو علیہ السلام کہتے ہیں. بہرحال تو اس عزا کا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پرچم بلند کیا تھا، اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ معروف کا حکم دوں اور منکر سے منع کروں. یہ کام ہر عزادار کو کرنا ہے حسب مراتب، جو جس مرتبے پر ہے. اور یہ کام کرنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس دنیا میں بالکل آزادانہ طور پر آپ کام نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی سسٹم اور نظام میں رہنا ہوگا. وہ نظام نظام ولایت ہے، وہ نظام جس میں رہ کر آپ معروف و منکر کر سکتے ہیں، وہ نظام نظام ولایت ہے جس کے سب سے اوپر ولایت غدیر ہے، اور ہم سے قریب تر صاحبان ولایت فقیہ. بہت واضح، بہت واضح،
ماشاء
اللہ. اب یہاں ٹھہر کر ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس طرح لفظ صلات کے معانی مختلف تھے، میں نے عرض کیا کہ رحمت بھی معنی ہے اور طلب مغفرت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس آیت میں ثنا، اسی طرح سے ولایت کے بھی بہت معنی ہیں، لفظ ولایت کے کئی معنی ہیں، ولایت، ولایت، کئی معنی ہیں، لفظ مولا کے کئی معنی ہیں. آقا کو بھی مولا کہتے ہیں، اور عربی میں غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں افداد. عربی زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ لفظ ایک ہی ہے، املا ایک ہی ہے، تلفظ ایک ہی ہے، معنی بالکل برعکس. جیسے ایک لفظ جون ہے, جون کے معنی بالکل سیاہ رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور بالکل سفید رنگ کے بھی ہوتے ہیں. اور ایسے بہت سے کلمات ہیں جو افداد ہیں, یعنی ایک کلمہ ہے اور بالکل اپوزٹ معنی. اسی طرح لفظ مولا ہے, مولا کے معنی آقا, سید, سردار, مالک, اور مولا کے معنی غلام. تو جو لوگ بہت بحث کرتے ہیں نا اس فقرے میں, من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ وہ کہتے ہیں مولا کے معنی بس دوست کے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ معنی تو ایک اور بھی ہیں, غلام کے بھی معنی ہیں, عبد کے بھی معنی ہیں. تو کیا آپ آزاد ہیں کہ جو چاہیں معنی مراد لیں؟ معنی تو وہ مراد لیے جائیں گے کہ جو اس جملے میں مناسبت رکھتے ہوں گے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں, تو آپ یہ طے کیجئے کہ آپ رسول اللہ کو دوست سمجھتے ہیں یا آقا سمجھتے ہیں. علی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس پر غور کرنے سے پہلے یہ غور کریں کہ رسول کے لیے استعمال ہوا ہے, رسول کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں, کیا ان سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں؟ یعنی عموماً دیکھیے آپ حضرات بھی بحثیں تو ہو ہی جاتی ہیں, اور یہ وہ بحث ہے جس سے کبھی دامن کشا نہیں ہوا جا سکتا. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تاریخی مسئلہ ہے, گزر گیا, 1400 برس پرانی بات ہے. چونکہ حقیقت ولایت زندہ ہے, جس طرح حقیقت توحید ایک زندہ حقیقت ہے, حقیقت ختم نبوت ایک زندہ حقیقت ہے, اسی طرح حقیقت ولایت ایک زندہ حقیقت ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص خداوند قدوس کے ہاں سے نجات پا جائے, مستحق بہشت ہو جائے اور وہ اہل ولایت نہ ہو, ممکن نہیں. خواب است و خیال است و محال است و جنوں, یہ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں, ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اہل ولایت نہ ہو. اسے کہاں کہاں لکھیں گے آپ؟ پتھر پہ, پتھر ملے پتھر پہ لکھیے, اور آپ کے سینے میں جو دل ہے اس پر لکھیے, جو ذہن ہے اس پر لکھیے, صفحہ جان پر لکھیے, صفحہ نفس پر لکھیے, صفحہ روح پر لکھیے. اور یہ تو وہ حقیقت ہے جو اس کائنات میں ذرے ذرے پہ لکھی ہوئی ہے اور درختوں کے پتے پتے پہ لکھی ہوئی ہے. ولایت وہ زندہ حقیقت ہے جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے آخرت میں, آخرت میں نجات ممکن نہیں. اور وہ ولایت کون سی ولایت ہے؟ تو پھر یاد رکھیے کہ لفظ ولایت میں جو اختلاف معنی ہے, وہ ایک ولایت کے ایک معنی صرف محبت حب کے لیے جاتے ہیں, اور اسی معنی کو زیادہ تر صوفیاء کرام اور خانقاہ نشین حضرات زیادہ تر ولایت بمعنی حب, محبت. تو یہ ولایت بمعنی حب ایک معنی ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اگر یہ اتنا عظیم الشان اعلان صرف یہ اعلان کرنے کے لیے تھا کہ دیکھو میں جس سے محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے بھی وہ محبت کرے, تو بہرحال اس پر گفتگویں تو بہت ہوتی رہتی ہیں, لاکھوں ممبروں سے یہ گفتگویں ہو چکی ہیں. یہ اس پورے سیاق و سباق میں بہت معنی خیز نہیں معلوم ہوتی بات, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی وقت اب اللہ کی طرف سے میرے لیے پیغام آیا چاہتا ہے اور میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں. تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے نفسوں پر تا تم سے زیادہ میں حق نہیں رکھتا. اب ذرا انداز دیکھیں. یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں تو اس پورے ماحول میں, اس پورے سیاق و سباق میں صرف ولایت کے معنی لفظ محبت رکھیں, حب. یہ فصاحت و بلاغت نبوت کے منافی. دوسرے ولایت کے معنی قرب یعنی نزدیکی. ولایت میں لفظ ولایت کے معنی میں قرب بھی ہے, یہ بھی معنی اسی طرح حب کی طرح اس سیاق و سباق میں بہت معنی خیز نہیں سمجھ میں آتے. تیسرے جو معنی ہے وہ حکومت کے ہیں جو میں نے کل گزارش کی تھی. ولایت کے معنی حکومت. اللہ کی ولایت یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی حکومت. رسول اللہ کی ولایت یعنی کیا؟ یعنی رسول اللہ کی حکومت. اب جب رسول اللہ کہیں گے کہ میں جس کا ولی ہوں, میرے بعد علی اس کے ولی ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ میں جس پر حاکم ہوں اس کے بعد میرے بعد علی اس پر حاکم ہوں. اور آج تک یاد رکھیں کہ ہم اور آپ جس ولایت کے قائل ہیں, جو ولایت ہم سے مطلوب ہے, وہ صرف حب اور قرب والی ولایت نہیں ہے, حکم والی ولایت. ہمیں اللہ کو حاکم تسلیم کرنا ہے, ہمیں رسول اللہ کو حاکم تسلیم کرنا ہے, ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم تسلیم کرنا ہے.
نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی. خوشنود محمد وال محمد باوازِ بلند صلوات,
اللہ اکبر.
یہ جو تقاضے ہیں کہ اطاعت اختیار کرو, اتباع اختیار کرو, ان کے فیصلے کو تسلیم کرو, یہ سب حاکم ماننے کے تقاضے ہیں, یہ سب حاکم ماننے کے تقاضے ہیں. حاکم مانو اور کس طرح سے مانو, صرف سیاسی حاکم نہ مانو جس سے تم اختلاف بھی کر سکو, الہی حاکم مانو کہ تمہارا دل بھی مطیع فرمان. حاکم مانو اور کس درجے پہ حاکم مانو. کل میں نے آیت آپ کے سامنے گزارش کی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. یہ اس وقت تک ایمان, صاحب ایمان نہیں ہوں گے, ایمان نہیں لائیں گے, مومن نہیں بنیں گے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں, چھوٹے بڑے اختلافات میں, آپ کو حکم نہ بنائیں, آپ کو حاکم نہ بنائیں, آپ کو منصف نہ بنائیں. ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا, اور پھر اپنے دل میں دل تنگ بھی نہ ہو, تنگی محسوس نہ کریں, آپ کا کیا ہوا فیصلہ ان کے لیے ناگوار نہ ہو بلکہ شربت گوارا کی طرح, آپ کے ہر حکم کو تسلیم کریں اور سر بسر تسلیم رہیں. یہ حاکم ماننے کی شان ہے, لیکن حاکم سیاسی نہیں, صرف حاکم الہی, حاکم الہی, حاکم الہی. جس طرح اللہ حاکم ہے, اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم ہے, اور اسی طرح
اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد,
اسی طرح ان کے بعد رسول کے بعد جس کو رسول بحکم خدا معین فرمائے. یہ ہے مضمون روایت غدیر و ولایت غدیر. اس سے ولایت فقیہ کا پیوند کتنا ہے, رشتہ کتنا ہے؟ اصول وہی ہے جس کو وہ مقرر کر دیں. اب ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ مقرر کیا جاتا ہے نام لے کر, تو وہ خصوصی تقرر ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مقرر کیا جاتا ہے اوصاف بیان کر کے, جس پر وہ اوصاف, وہ کنڈیشنز جس میں پائی جائیں وہ متعین ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے معین اور ایک ہوتا ہے متعین. واضح ہے. اب یہ اصطلاحیں ہیں مگر آپ حضرات قبول کر لیجئے پھر کسی کو. ایک ہوتا ہے معین, ایک ہوتا ہے متعین. اس چیز کو بھی پہلے آپ کے ذہن کی مشق کرائی جا چکی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مخالفین حضرت امیر المومنین علیہ السلام, وہ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں نام کیوں نہیں ہے. اب اس کے جوابات میں دے چکا ہوں, آپ حضرات کو یاد ہونے چاہیے. میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ سے کوئی کہے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں ہے, فوراً کہیے کہ علی کا نام کہاں نہیں ہے. دیکھیے یہ صرف خطیبانہ جواب نہیں ہے, جسے کہتے ہیں نا سخن گسترانہ, یہ خطیبانہ جواب نہیں ہے, یہ مناظرانہ جواب, یہ حقیقی جواب ہے. خدا کی قسم, قرآن کی قسم, نبوت مصطفیٰ کی قسم, ولایت مرتضیٰ کی قسم, آسمانی کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں نام علی موجود نہیں. کوئی آسمانی صحیفہ, کسی نبی کا صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں نام گرامی امیر المومنین موجود نہ ہو. اور قرآن مجید کا کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں نام گرامی امیر المومنین موجود نہ ہو. البتہ نام کثیر ہیں آپ کے, نام بہت ہیں, نام بہت ہیں. جب حقیقت بڑی ہوتی ہے, اللہ ایک ہی ہے نا, اس کے نام کتنے ہیں, کتنے نام ہیں اللہ کے. نہیں صاحب, انصاف نہیں کیا آپ نے, آپ کہہ رہے ہیں 99. بھائی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے ہے, رمضان میں کبھی دعائے جوشن کبیر پڑھی ہے, کتنے نام ہیں اس میں, 1001. اور اصول کافی کی روایت ہے, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں, تو آپ نے فرمایا اللہ کے تو 4000 نام ہیں. تو اس حدیث میں 99 نام ہیں, پھر دعا میں 1000 نام ہیں, 1001, اور اس حدیث میں کہا گیا 4000 ہیں. اور اس حدیث کی تفسیر کرنے والوں نے کہا کہ جو زبان شناس معصوم ہیں کہ یہاں 4000 یہ عدد بھی حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ بیان کثرت کے لیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ لٹرلی 4000 ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہیں, یعنی ہزاروں ہیں. جس طرح اس کی ذات نام و تناہی ہے, اسی طرح اس کے نام نام و تناہی ہیں. اللہ کی ذات اور اسماء اور صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, چنانچہ اس کے ناموں کو گنتی میں بھی منحصر نہیں کیا جا سکتا, ممکن نہیں ہے. اللہ کے ناموں کو کسی بھی عدد میں, 4000 نہیں 40000, 40 کروڑ نہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں اس کے نام. اور مانے آپ, اللہ کے نام اتنے ہیں کہ کوئی عدد اسے شمار کر کے بیان نہیں کر سکتا کہ اتنے ہیں اللہ کے نام. ادھر آپ نے کہا اتنے ہیں, ادھر ایک محدودیت ہوئی, جو چیز محدود ہوئی, جو چیز محدود ہوئی پھر وہ اللہ کی نہیں ہوئی. واضح ہے؟ اچھا, تو جو چیز عظیم ہوتی ہے اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بہت ہیں. بعض حضرات نے صرف مکمل کتابیں لکھی ہیں اسماء مصطفیٰ میں, اور میرے پاس ایسی کتابیں ہیں جو مکمل زخیم کتابیں صرف اسماء علی مرتضیٰ. علی مرتضیٰ کے کتنے نام ہیں, یہ ایک سچی حقیقت ہے. اور یہ سب تسلیم کرنا غلو نہیں ہے, یہ تسلیم نہ کرنا تقصیر ہے, یہ تسلیم کرنا غلو نہیں ہے. امیر المومنین اسلام کی ذات, آپ کے اسماء, آپ کے صفات, آپ کے کمالات, آپ کے مناقب, ہر نبی کو ہر نبی نے آپ کو ایک نام سے پکارا ہے، ہر ولی نے آپ کو ایک نام سے پکارا ہے. بہت علی اتنے بلند ہیں کہ ہمارے ذہنوں کی بلندی آپ کے خاک قدم تک نہیں پہنچ سکتی. علی بہت بلند. چنانچہ قرآن مجید میں بھی ہر سورے میں آپ کا تذکرہ کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے. شروع ہی دیکھیے علی علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، واسطہ فیض ہیں، اللہ کو پہچنوانے والی ذات ہے نا، اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پہچنوانے والے ہیں. تو ظاہر ہے جو پہچنوانے والا ہوتا ہے وہ پہلے ہی ہوتا ہے. تو ہر سورے میں سب سے پہلے علی کا نام موجود ہے، اور وہ ہے بائے بسم اللہ. ہر سورے میں، چاہے وہ سورہ فلق ہو، سورہ ناس ہو، سورہ اخلاص ہو، سورہ کافرون ہو، جتنے سورے آپ پڑھتے ہیں وہاں پہلے بائے بسم اللہ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ کے بغیر تو کوئی سورہ شروع نہیں ہوتا سوائے سورہ براءت کے. اب وہاں کی اپنی ایک حقیقت ہے. سورہ براءت میں جس طرح، جس شان سے علی کا تذکرہ ہے، وہ آپ کتب تفسیر میں دیکھیے گا کہ اس میں ایک خاص نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہے. تو بہرحال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے اسماء ہیں. تو جب کوئی کہے کہ علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کہاں نہیں ہے. یعنی آپ نے ایک مفروضہ قائم کیا اور اس غلط مفروضے پر ایک سوال قائم کیا، تو آپ کے اس غلط مفروضے پر قائم غلط سوال کا جواب دینے کے لیے کیا ہم مکلف ہیں؟ ایک تو آپ نے غلط مفروضہ قائم کیا، اس غلط مفروضے پہ غلط سوال قائم کیا، اس غلط سوال کے جواب دینے کے ہم مسئول ہوں گے؟ ہمارے یہاں کون سی منطق ہے؟ لیکن بہرحال ترس کھا کے جواب دینا پڑتا ہے، نادانوں کو ترس کھا کے جواب دینا پڑتا ہے. تو اب مفروضہ پہلے بتانا پڑتا ہے کہ یہ مفروضہ غلط ہے، اس مفروضے پر کی غلطی واضح کرنے کے لیے یہ جواب ہے کہ کہاں نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہاں نہیں ہے. آپ کو بتائیں کتنے نام ہیں قرآن مجید میں؟ ایک روایت کی بنا پر 300 سے زائد نام ہیں قرآن مجید میں حضرت علی علیہ السلام کے. سورہ مبارک حمد میں 2 نام ہیں، بسم اللہ کا بے نام ہے آپ کا، اور صراط مستقیم نام ہے آپ کا. واضح ہے. سورہ بقرہ میں کتنے نام ہیں آپ کے؟ سورہ آل عمران میں کتنے نام ہیں آپ کے؟ کہیں آپ کا نام امام مبین ہے، کہیں کتاب مبین ہے، کہیں اذان ہے، کہیں صبر ہے، کہیں صلات ہے، کہیں صالح المؤمنین آپ کا لقب ہے. قرآن مجید آپ کے اسماء سے پر ہے، تو ایک حیثیت سے جیسے نام ہونا چاہیے ہے. اب دوسری منزل یہ کہ کہیں صراحت سے یہ جملہ نہیں ہے کہ یا رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ کے بعد علی ابن ابی طالب آپ کے وصی و جانشین اور خلیفہ اور امام ہوں گے. ہاں یہ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو قرآن اپنی فصاحت کے درجے سے گر جاتا، ممکن نہیں تھا. کیوں ممکن نہیں تھا؟ اس لیے ممکن نہیں تھا کہ کسی کانسٹیٹیوشن کو لکھنے کے کچھ قانون ہوتے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، اور جہاں عہدہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، لیکن عہدے پر رہنے والے بدلتے رہیں، ان کے لیے نام نہیں ان کے کوالیفیکیشنز اور کنڈیشنز لکھے جاتے ہیں. اور میں نے متعدد بار یہ مثال دی ہے، خاص طور سے ہمارے سامنے جو مجمع ہے زیادہ تر یا پاکستان کے حضرات ہیں یا ہندوستان کے حضرات ہیں. تو 1947 میں آزادی ملی آپ کو، آپ کا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا. جس وقت کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا کنٹری کا، اس وقت یہ طے ہو چکا تھا کہ کون پریسیڈنٹ ہوگا، کون پرائم منسٹر ہوگا، کون ایجوکیشن منسٹر ہوگا. کیبنٹ تقریباً تیار تھی، کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا. لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو ہوں گے، प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? कंडीशंस लिख दी गई कि जो जिसे इतने वोट मिले हो, ये सलाहियत हो, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। पाकिस्तान में यही सूरत हुई, किसी शख्स का ओहदे के ताल्लुक से नाम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा जाता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहने वाला है, ये शख्सियत बदलने वाली है। वाज़े है? तो कुरान मजीद में जहां तक ज़ात अली, कमाल अली, जमाल अली, जलाल अली, औसाफ अली, मनाकिब अली, इनकी अहलियत का बयान है, सूराए कुरान मजीद ममलू है इनके तस्करे से, मुख्तलिफ नाम इनके मौजूद हैं, लेकिन जहां खास ओहदे और मनसब का ताल्लुक है वहां कंडीशंस बयान कर दी गई, जिसमें ये सिफात पाई जाए वो वली होगा, वो इमाम होगा, वो साहिब मनसब होगा, वहां सिफात बयान किए गए। वाज़े हैं? यानी वो आये विलायत इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन युकीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, इसमें भी औसाफ ही तो बयान हुए हैं। ये और बात है कि तारीख गवाह है, तमाम सरमाए हदीस गवाह है कि हालत रुकू में अंगुश्तरी जक़ात में देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की थी। और ये भी तस्करे हैं बाज़ जगहों पर कि इस आयत को नाजिल होने के बाद फिर बहुत से लोगों ने अंगूठियां दी, बस फर्क ये था कि आयत नाजिल होने से पहले जिसने दी थी वो कमाल इखलास में दी थी, उसके बाद जिसने दी वो रियाकारी कहलाएगी, उसमें इखलास तो नहीं रह गया। जो चीज खालिसतन लिवजहिल्लाह हो वो होती है इबादत। बारह, तो मालूम अली ने जक़ात दी हालत रुकू में, नमाज को भी मेराज मिल गई, जक़ात को भी मेराज मिल गई और अली को विलायत भी मिल गई। उसके बाद जिसने देखा देखी जक़ात दी, उसकी जक़ात भी जाया हुई, नमाज भी बातिल हुई। अगर ऐसा हो तो नमाज भी बातिल हो जाएगी। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। बहरहाल ये जुमले भी याद रखिएगा। वैसे मैं समझता हूँ ये जुमले मैं कोई पहली बार थोड़ी कह रहा हूँ, मुझसे पहले न जाने कितने जाकिरीन ये सब कह चुके होंगे। ये तो बहरहाल आपके ज़ौक़ मजलिसी के लिए अर्ज़ किए गए, लेकिन ये जहन में रहे कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत और अइमा अतहार की विलायत जो कि विलायत कुबरा है, बाद अस खुदा और रसूल इससे बड़ी कोई विलायत नहीं। बहुत से लोग दो इस्तेलाहें इस्तेमाल करते हैं, विलायत तशरीया और विलायत तकवीनिया, और मैं भी इन दोनों इस्तेलाहों का कायल हूँ, लेकिन ये दोनों जहाँ जमा हो जाएं वो है विलायत कुबरा, वो है विलायत कुबरा। तो इस विलायत कुबरा की मंजिल पर फायज करने के लिए हक़ सुबहानहु व तआला ने भी जो ज़बान इस्तेमाल की उसमें शराइत हैं, कंडीशंस हैं, नाम नहीं है, वाज़े है। इसी तरह ख़ुद मासूम ने अपनी गैबत में हम किससे वाबस्ता हों तो नाम लेके नहीं बताया कि सैयद अली ख़ामनेई को अपना रहबर बना लेना। रिवायतों में शराइत बयान कर दिए गए, ये शराइत देखो कि आज ये शर्तें किस में पाई जाती हैं, अगर इस शख्स में पाई जाती हैं तो रहबर तस्लीम कर लो। ये इसका रहबर तस्लीम करना तुम्हारा हक बैअत अली अदा करने के मुतरादिफ होगा। हक बैअत अमीरुल मोमिनीन अदा करने का एक तरीका यह है इस वक्त कि आका आप तो पर्दे गैब में, आपका फर्जंद तो पर्दे गैब में, इस वक्त हम निज़ाम विलायत से कैसे जुड़े रहें? तो मौला क्या फरमाएंगे? जो हमारे हलाल को हलाल करता हो, जो हमारे हराम को हराम कहता हो, जो हमारी शरीयत पे को नाफिज करता हो, जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हदूद जारी करता हो, जो बातिल को बातिल कहता हो, हक को हक कहता हो,
باطل کتنا ہی سپر بن کے سامنے آ جائے مگر وہ سر نہ جھکاتا ہو. جس میں یہ شرطیں اور صفات پائی جائیں اسے تم ہماری غیر موجودگی میں اپنا سربرست تسلیم کرو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال آپ کے حضرات کے ذہنوں میں یہ تو ہوگا کہ میرا موضوع ہی یہی تھا ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک. اور اتفاق یہ ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے میں اس موضوع پر مسلسل لکھ بھی رہا ہوں, تقریباً 14 قسطیں شائع ہو چکی ہیں, لیکن جو کچھ میں نے لکھا ہے اس میں سے ایک لفظ بھی ابھی بیان نہیں کیا ہے. یہ نہ سمجھیے گا جو لکھ رہے ہیں وہی بیان کر رہے ہیں, حالانکہ وہ بھی اچھی بات ہوتی ہے, لیکن میرا عہد یہ کہ یہ تو 14 قسطیں بیان ہوئی ہیں, لکھی گئی ہیں. انشاءاللہ ہم عدد نام مبارک علی, مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام گرامی علی کے اعداد ہیں 110, تو 110 قسطوں میں یہ مضمون مکمل ہو گیا ولایت غدیر سے.
آواز بلند صلوات
اللہم صلی اللہ
ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک. یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے, یہ ہماری موحدانہ زندگی کا مسئلہ ہے. اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے, یاد رکھیے, دو تین بار میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ توحید خالص کا بلند ترین معیار ہمیں اپنی زندگی میں قائم کرنا. آج اس جملے کو ذرا آگے بڑھا رہا ہوں. حق سبحانہ وتعالی, خالق اور معبود برحق کے تعلق سے جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے توحید خالص, اور نبی اور ولی کے تعلق سے جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے تسلیم کامل. اللہ کے لیے ہے توحید خالص, مصطفیٰ مرتضیٰ اور اہل ولایت کے لیے ہے کیا؟ تسلیم کامل, سر بسر تسلیم. جو یہ حکم دے دیں وہ حکم آخری ہے, اور ان کو چھوڑ کر کسی اور کو منصف بنانا اپنے معاملے میں شرک ہے, شرک ہے. کسی بھی عالم میں ہوں آپ, یہ ریاضت کریں, یہ کوشش کریں, زندگی کا چھوٹا بڑا کوئی بھی مسئلہ ہو اسے حل کریں معصوم کے حکم کی روشنی میں. جب معصوم کے حکم کی روشنی میں حل کریں گے اور معصوم سامنے نہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ امانت دار فقہا, ان کا دامن تھامنا پڑے گا. امانت دار شرط ہے, عادل, امانت دار, وفادار, وفادار محمد و آل محمد. وفادار وہی ہوتا ہے کہ جو باطل طاقتوں سے متاثر نہ ہو. حضرت آیت اللہ العظمہ, کل 15 سفر تھی, مجھے یاد ہے کل 15 سفر تھی سن 1442 کی, اور سن 1399 کی 15 سفر امام خمینی پیرس میں تھے, اور وہاں انہوں نے المجلس الاعلی للثورۃ الاسلامیہ کو اس دن تشکیل دیا تھا, اس دن بنیاد رکھی تھی. ایام عزا تھے, مگر یہ یاد رکھیے امام خمینی کا انقلابی منشور سب سے پہلے شروع کس دن سے ہوا تھا؟ روز عاشورہ. روز عاشورہ قوم کی مسجد اعظم میں جو تقریر کی تھی, اور مدرسہ فیضیہ میں جو تقریر کی تھی, روز عاشورہ وہاں سے انقلاب شروع ہوا. 15 سفر خود بھی ہجرت کے عالم میں تھے, مگر عزاداری کے ساتھ ماتم حسین ہو رہا ہے, اشک باری ہو رہی ہے, مرثیے پڑھے جا رہے ہیں, مصائب بیان ہو رہے ہیں, مگر ساتھ میں امت کے مسائل کو آقا کے دکھائے ہوئے راستے پر آگے بڑھایا جا رہا ہے. سمجھے کہ آپ کو ہمیں کس شان سے عزاداری کرنی ہے, واضح ہے کس شان سے عزاداری کرنی ہے کہ واقعا زخم دل زہرا کے لیے آپ کے آنسو مرہم بن جائیں. عزاداری میں کمی نہ آئے، اور مقصد سرکار سید الشہداء، مقصد اہل بیت رکنے نہ پائے، مشیت کا منصوبہ مکمل ہوتا رہے. یہ ہنر، یہ ہے ہنر. آپ دیکھیں، بس اب ایک فقرہ کہہ کر گفتگو کو آج روکوں. خود عبادت کا کتنا وسیع مفہوم ہے اسلام میں، اور اس پورے وسیع مفہوم کے ساتھ ہم امام زین العابدین کو زین العابدین کہتے ہیں. تو زین العابدین کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ شام غریبہ پوری رات ایک سجدے میں آپ نے گزاری. ہاں، جس امام نے شام غریبہ پوری رات ایک سجدے میں گزاری، اس امام نے عبادت کا ہر تقاضا پورا کیا ہے، اور اس کیفیت میں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں خاردار لنگر اور گلے میں خاردار توق، اس کے باوجود آپ نے عبادت کا ہر فریضہ اور ہر مستحب کام ادا کیا ہے، عبادت کا ہر تقاضا پورا کیا ہے. امر بالمعروف کا سلسلہ بھی جاری رہا، نہی عن المنکر کا سلسلہ بھی جاری رہا. کوئی کام جن حالات میں تھے، جن ظروف میں تھے، ان ظروف کے مطابق آپ نے ہر وظیفہ انجام دیا. یہ ہے امام زین العابدین. کل میں آپ کا ایک ارشاد آپ کے سامنے دہرا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا شام میں 7 ایسی مصیبتیں پڑی ہیں جو میرے لیے ناقابل برداشت تھیں، اور آپ نے وہ یادگار ابیات ارشاد فرمائے ہیں کہ اوقاد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر. ارے میں تو اس طرح سے شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا جیسے کوئی حبشی غلام اسیر کر کے لایا جاتا ہے جس کے سامنے اس کا کوئی مالک موجود نہ ہو، اس کی حمایت کرنے والا. کاش میں نے دمشق کو دیکھا نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اور میں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اہل حرم کے ساتھ یزید کے سامنے پیش نہ کیا جاتا. مصیبت کی سنگینی اپنی جگہ ہے، غم کی سنگینی اپنی جگہ ہے، مگر فرائض کی ادائیگی اپنی جگہ ہے. اجرکم علی اللہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مصیبتیں بیان کی، ان میں سے ایک مصیبت تو یہ تھی جس کی طرف کل میں نے جس کا ذکر کیا کہ جب شام میں داخل ہوئے ہیں تو چاروں طرف برہنا شمشیریں لیے ہوئے غضبناک انداز سے، تاکہ اسیر قافلے کے بچے اور عورتیں سہم جائیں، ڈر جائیں، ڈرے ہوئے رہیں، سہمے ہوئے رہیں، اور اس طاغوت وقت کا کی شان اور اس کا شکوہ ظاہر ہو. اور جن کے ہاتھ میں نیزے تھے وہ نیزوں کی انیاں چبھوتے تھے جسم میں. اس کے بعد فرمایا کہ جان بوجھ کر اذیت دینے کے لیے اس طرح حلقہ بنا کر بٹھاتے تھے، اور عزیزوں کے کٹے ہوئے سر درمیان میں رکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ مجھ سے وہ منظر قابل تحمل نہیں تھا کہ بی بی زینب بیٹھی تھی، ام کلثوم بیٹھی تھی، اور سامنے ابو عبداللہ کا سر اور حضرت عباس کا سر رکھا گیا، جناب قاسم کی والدہ کے سامنے قاسم کا سر لا کے رکھا گیا، جناب علی اکبر کی والدہ کے سامنے علی اکبر کا سر لا کے رکھا گیا. اور غالباً اسی موقع پر یہ بھی ہوا کہ جب آن و محمد کے سر لا کے رکھے گئے تو کوئی بی بی نہیں اٹھی، کسی نے آغوش میں نہیں لیا، تو لانے والے نے کہا کیا ان بچوں، ان جوانوں کی کوئی ماں موجود نہیں. اور اس وقت جناب زینب کا یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ او شقی، یہ نہ کہہ کہ ان بچوں کی کوئی ماں موجود نہیں ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میری آغوش کے تربیت یافتہ بچے تھے جنہیں اللہ کی راہ میں میں نے نثار کر دیا، جنہیں میں نے اپنے بھائی حسین کے اوپر نثار کر دیا، آج میں موجود ہوں ان کی سوگوار، مگر چونکہ حسین کی ماں موجود نہیں ہے جو حسین کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں حسین پر گریا کرے، اس لیے میں حسین پر گریا کر رہی ہوں، آن و محمد پر گریا نہیں۔ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہماری اس ناچیز سی، حقیر سی، مختصر سی عبادت عزا کو قبول فرما۔ پروردگار مومنین کویت، مسجد شعبان کے مہتممین اور منتظمین کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی کوششوں سے بیک وقت براہ راست کم سے کم دو شہروں میں سامعین ان مجالس عزا کو سماعت فرما رہے ہیں، لندن میں بھی اور کویت میں بھی۔ پروردگار جہاں جہاں بھی سامعین ہیں اور جہاں جہاں بھی فرش عزائے حسینی بچھا ہوا ہے، پروردگار ان تمام جگہوں کو اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ معبود پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما، قوت عطا فرما کہ ہم تقاضائے ولایت علی کو پورا کر سکیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم ہے۔ ماتم حسین۔